الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد أو الرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عبد القاسم محمد وعلى ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأسفار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب ولا آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجدين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر عصمتهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم سورہ فرقان میں اپنے بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کی 12 خصوصیتیں. میں نے ان 12 خصوصیات میں سے چند کا تذکرہ گزشتہ بے تقریروں میں کیا اور بات کو کل یہاں تک پہنچایا تھا کہ جو مومنین ہیں وہ زنا نہیں کرتے، اور زنا مخصوص فعل کا نام نہیں ہے بلکہ زنا کا اطلاق اعضاء و جوارح کے غلط استعمال پر کیا جاتا ہے. ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک سب اگر حرام راہوں کے اوپر کام کر رہے ہیں تو قرآن کے مفسر اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان میں ایسا شخص گناہ کر رہا ہے جسے زنا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. دوسری آیت جو سورہ مومنون میں ہے، وہاں کے اوپر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حافظون لفروجہم. دو باتیں بڑی اہم آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ایک جگہ قرآن فرما رہا ہے سورہ فرقان میں کہ مومن زنا نہیں کرتے، اس کے بعد کہہ رہا ہے یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو کیا شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور زنا یہ دونوں ایک ہی بات ہے یا الگ الگ ہے؟ یعنی جو زنا نہیں کرتے، آیا انہی کو مراد قرآن نے لیا ہے یا اس سے ہٹ کے کچھ مراد لیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ نکات قرآن ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یاد رکھیے، حافظون علی فروجہم سے مراد کیا ہے؟ مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے فروض شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. آج ہمارے سماج کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان شادیوں کے سلسلے میں اپنے ماں باپ کی مرضی کو مقدم نہیں کرتا, بلکہ آج کا نوجوان جب شادی کا مسئلہ آتا ہے خود اپنے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. اور آج کی لڑکیاں شادی کے سلسلے میں اگر بات آگے بڑھ گئی تو گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, مگر ماں باپ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, یعنی راہ حلال بھی ہے, مگر راہ حلال کے ساتھ ساتھ اتنا خیال رکھنا کہ تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں. آج اگر ہم کو اپنا پیسہ رکھنا ہے کسی بینک کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جس بینک میں رکھا جا رہا ہے وہ بینک ہم کو کتنا منافع دے رہا ہے, اور اس تصور کے بعد ہم پیسے اپنے رکھتے ہیں. میری آواز آپ سن رہے ہیں, اور میری گزارش ہے ان تمام اپنی بہنوں سے کہ دیکھو شادی کے سلسلے میں یہ خیال رکھنا, جو بچہ ماں کے پیٹ میں پلوان چڑھتا ہے بڑھتا ہے وہ ماں کا خون پی رہا ہوتا ہے, وہ بچہ ماں کی پوری انرجی اور قوت سے استفادہ کرتا ہے. جو بچہ ماں کی قوت اور انرجی سے استفادہ کر رہا ہے تو اب ایسا نہ ہو کہ تمہارے ستم میں جو بچہ آیا ہے وہ بچہ کسی غیر مومن کا ہو, کسی ایسے انسان کا ہو جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے. یعنی ستم تمہارا ہے, خون تمہارا ہے, لہو تمہارا ہے, اور کوششیں تمہاری ہیں, اور بچہ کس کا پل رہا ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے. تو کتنا بڑا خسارہ ہے کہ آج کی عورتیں ہماری بہنیں اس خسارے کو بھی محسوس کر رہی ہیں. وہ جس کو چاہے نئی مذہب روک رہا ہے سکون علیہ فروغ ہی. تم یاد رکھو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, یعنی جب تم امیر بننا کسی نقطے کی تو ہر نقطے کی امیر مت بننا, بلکہ ان نقطوں کی امیر بننا جن نقطوں سے اذائے حسین کی آواز آ رہی ہو, جن نقطوں سے محبت حسین کی بو آ رہی ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ثواب سودا واٹر کا نام ہے, جوانی ایک ابال کا نام ہے, ابھی ابال ہے, تھوڑی دیر کے بعد آپ سودے کی بوتل کو رکھ دیجئے, نتیجہ کیا ہوگا, پھر دھیرے دھیرے وہ ابال اس کا دبنے لگے گا. شباب بھی ایک ابال کا نام ہے, جب شباب ابال کا نام ہے, جب یہ ابال دبتا ہے تو نتیجہ یا طلاق تک جاتا ہے یا دوسرے جرائم تک جاتا ہے. تو مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ جو تو مومن اسے کہتے ہیں عاشقین علی فروجہم, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ایک مرحلہ عزیزہ نگرانی, میں ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے سوچیں کہ جبر کی شادی صحیح نہیں ہوتی, مجبور کر کے شادی صحیح نہیں ہوتی. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آج بیماری کسی کو کوئی خدا نخواستہ ہو گئی تو وہ دو پیسے کے ڈاکٹر کو اچھا نہیں سمجھتا, کہ نہیں بھائی ان کے یہاں پتہ نہیں کیسے ہے یہ, یعنی ارے اس کے یہاں ڈگری لگی ہوئی ہے آپ جا کے دیکھے, میں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے, تو اعتبار ان کا ایکسپیرئنس کم ہے, ابھی تو پڑھ کے نکلے ہیں یہ. یعنی اگر بخار اور بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو ایک ایسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے جس کے ہاتھوں میں فتح ہو اور جو تجربہ کار ہو. عزیزہ نگرانی, اسی تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہب نے ماں باپ کو ولی فرما
بات کو وہی قرار دیا ہے ہر نوجوان لڑکی کے لیے کہ دیکھو تمہارا ابھی ایکسپیرئنس اور تمہارا تجربہ اس دنیا میں نہیں ہے, تم خود سے کوئی اپنا انتخاب نہ کرنا, جب انتخاب کرنا تو ماں باپ کے سہارے اور ولی کی حیثیت باپ کو حاصل ہے, دادا کو حاصل ہے, ان کی اجازت سے, ان کی مرضی سے, ان کے تجربوں سے فائدہ حاصل کرنا, تب جا کے تم کو اجازت شادی کی دے دی گئی ہے. اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ جبری شادی نہ کریں. پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک لڑکی آتی ہے, کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میری شادی میرے والدین نے فلاں سے کر دی ہے اور میں بالکل نہیں راضی ہوں. جس نے کہا میں بالکل نہیں راضی ہوں, پیغمبر نے سمجھا کے کہا نہیں راضی ہو جاؤ. اس نے کہا یار سنا دل بھی مائل نہیں کہ راضی کیسے ہو جاؤں گی, چلی گئی. پھر دوسرے دن آئی, کہا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ نے جبری میری شادی کر دی ہے, جبری شادی جب ہوگی تو فرضی محبت سامنے آئے گی, کہ یاد رکھیے گا جبری شادی کی فرضی محبتیں سامنے آتی ہیں. کہا یا رسول اللہ جبری شادی میں نہیں رہوں گی ساتھ. پیغمبر نے سمجھایا کہ نہیں مان جاؤ, سامنے یا رسول اللہ میں شادی جبری ہوئے گئے میرا دل مائل نہیں, میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ. کیسے پیغمبر کی بس ان سے چلی آئی. تیسرا دن ہوا, تیسری نشست میں آئی اور آنے کے بعد پیغمبر اکرم سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے حل نکالیے, آپ رحمت للعالمین ہیں, حل نکالیے. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ اب تو شادی ہو گئی ہے, جب ہو گئی ہے تو اب راضی ہو جاؤ. اپنے کہا نہیں, راضی نہیں ہو سکتی, میرا دل مائل نہیں ہے. پیغمبر نے کہا تو ٹھیک ہے, جب مائل نہیں ہے تو طلاق لے لو, طلاق لے لو. جیسے ہی پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ طلاق لے لو, اس نے برجستہ کہا یا رسول اللہ میں اب اس شوہر کے پاس رہنے پر راضی ہوں. تو پوچھا پہلے انکار کیوں کر رہی تھی, کہا میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر لڑکی کو شوہر ناپسند ہے تو نبی نے حق طلاق دیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر ناپسند ہے تو مجبوراً زندگی گزاری جائے. نہیں, حق طلاق پیغمبر نے دیا ہے, میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہی تھی. تو اب پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم کو یہ مسئلہ دنیا پر آشکار کرنا تھا تو اب کا پیغمبر یا رسول اللہ میں رہوں گی, تو میری آواز جہاں جہاں میرے پاس ایسے مسائل آ رہے ہیں, شادی کے چند مہینے کے بعد, چند دنوں کے بعد مسئلہ طلاق آتا ہے, میں ان لڑکیوں سے یہ کہوں گا اگر شادی ہو گئی ہے تو انکار کا حق پہلے حاصل تھا, ایگریمنٹ کرنے سے پہلے, اب کرنے سے پہلے یہ انکار کا حق حاصل تھا, اور جب ہو گیا ہے تو یہ بتاؤ پیغمبر سے زیادہ کون دنیا میں حکم شرعی کا جاننے والا ہے؟ پیغمبر نے کبھی طلاق کسی کو دیا؟ اور آج چھوٹے چھوٹے مسئلے پر شوہر کم مولانا, رات میں بھی میرے پاس کم مولانا بیوی ایسی ہو گئی ہے, میں جب یہاں سے پہنچا تو فون آیا, کیا مولانا دوسری شادی ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آواز سے تھرتھراہٹ آ رہی ہے مگر دوسری شادی کرنے کا شوق ہے, دوسری شادی کرنے کا ولولہ ہے. تو عزیزان گرانی, دوسری شادی ہر نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلی شادی کیوں نہیں سازگار ہو رہی ہے. پہلی شادی کو کوشش یہ کی جائے, اگر زمین کا کہیں گٹر ٹوٹا ہوا ہے تو گٹر اگر ٹوٹا ہے پانی لکٹ کرے گا, جب لکٹ کرے گا تو یہ کسی بھی میونسپلٹی کا قانون نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر لائے اور وہاں کے اوپر لا کر کے الکترا اور کارکول لا کر کے اس کو سوراخ کو بند کر دیا, بلکہ وہ کھدائی کریں گے, کھدائی کرنے کے جہاں سے سیور ٹوٹا ہے سیور کو بدلیں گے, تب جا کے وہ لکٹ بند ہو جائے گا. عزیزان گرامی, دوسری شادی کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ انسان اس جگہ کے اوپر پہنچے جہاں سے لکٹ ہو رہا ہے, جہاں سے اختلاف ہو رہا ہے, جہاں سے تکرار ہو رہا ہے. اگر اختلاف اور تکرار کا طرف ہو رہا ہے تو انسان یقیناً اپنی زندگی کو سازگار بنا لے گا. تو پہلا مسئلہ اگر ایمان ہے مومن کو ہے تو مومن کا فریضہ یہ ہے وہ زندگی کو خوشگوار بنائے. حافظین علی فروجہم, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آئے دن طلاق. قرآن حکیم سورہ روم میں فرما رہا ہے اِنَّا فِي ذَلَكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. فرما رہا ہے دیکھو میری بات, میں تو کسی کو پہچانتا نہیں, میں کسی کے گھر کے حالات سے واقف نہیں, میں ایک قانون دین ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. اگر یہ میری بات کسی کے اوپر چپک جائے تو خدا اور رسول شاہد ہے کہ میں کسی کو مد نظر رکھ کے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اسی سماج کے درمیان جی رہا ہوں تو سماج کی ساری باتیں مجھے معلوم ہے. ایک بات سلوات کر دیں تو میں سنا دوں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. میری ماں بہنیں, میرے نوجوان بھائی جو شادی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اور جن کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں, صفات مومن ہے یہ, یاد رکھیے گا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے ان فی ذلک لآیات, میں نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اب آپ کو معلوم ہے سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون بمبئی میں کہنے کے لیے بتانے کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سکون کہتے ہیں اس جہاد کے, اس جو لنگر ہوتا ہے جس کو لا کر کے ساحل پر ڈال دیا جاتا ہے, جو زنجیر میں بنا ہوتا ہے جس سے کشتی لہر کے سہارے بہ کے اندر نہیں جاتی, اس لنگر کا نام ہے سکون. سکون اس کو بولتے ہیں, اس لنگر کو بولتے ہیں جس لنگر سے جہاز کو قابو میں کیا جاتا ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے اگر بیویاں نہیں ہوں گی تو تم کبھی اس عورت کے چکر میں پڑو گے, کبھی اس لڑکی کی تلاش میں جاؤ گے, کبھی یہاں کے اوپر کبھی وہاں کے اوپر, کبھی ان بازاروں میں کبھی ان ہوٹلوں میں, کبھی یہاں سیٹی بجاتے ہوئے کبھی یہاں تالی بجاتے ہوئے, یہ تمہاری عمر کا انداز ہوگا. لیکن جیسے ہی تمہاری شادی ہو جائے گی, جیسے کشتی ادھر ادھر ہوائیں کے تھپیڑوں کے بعد جا نہیں پاتی ہے, شادی کے بعد ایک نوجوان بھی جب شادی کر لیتا ہے تو شادی کے بعد اب اس سے اس کے اندر وقار اور سہرا پیدا ہو جاتا ہے. تو میرے جوانوں میں تم سے گزارش کر رہا ہوں, صفات مومن یہ ہے اگر شادی کر لیا ہے تو شادی کے بعد وقار پیدا کرنا چاہیے, مزاج میں سکون پیدا کرنا چاہیے. اور جب مزاج میں سکون پیدا ہوگا, وقار پیدا ہوگا تو گھر کے اندر اعتدال پیدا ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو اعتدال پیدا نہیں ہوگا. اور میاں بیوی رکھنا کوئی شوخی نہیں ہے, یہ کالا گلی کی کوئی چائے نہیں ہے کہ ایک بھوک چائے پی لیا جاتے ہوٹل میں. بیوی رکھنے کے لیے کلیجا چاہیے, کلیجا. بیوی رکھنا عقل مندوں کا کام ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ذہنوں کا کام بیوی رکھنا نہیں ہے. بیوی رکھنا عقلوں کا کام ہے, عقل مندوں کا کام ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دیکھو عقل مند وہ ہے جو بیویاں رکھتے ہیں. معلوم ہوا جہاں کے اوپر ٹکراؤ پایا جا رہا ہے, میاں بیوی کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے, اختلاف کا پایا جانا دلیل ہے کہ ان کے یہاں عقل کی سطح, عقل کی لیول ان کے یہاں گھٹی ہوئی ہے. عقل کی لیول ان کے یہاں گھٹی ہے. اگر عقل کی لیول گھٹی نہ ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یاد کرنا بیویاں رکھنا یہ عقل مندوں کا سیوا ہے. تو عزیزان گرامی, جہاں جہاں اختلاف ہو رہا ہے, اختلاف نتیجہ اس بات کا ہے کہ یہاں معیار عقل میں ذرا سا اختلاف پایا جا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں جو شوہر آئے دن تو اس میں فوراً کرنے کیا ہے, ٹیلیفون مولانا ایک طلاق ہے. طلاق معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پولیتھین کی تھیلی خرید رہے کہ طلاق ہے, میں ایک تھیلی بھیج دینا, ایک پاؤ بھیج دینا. طلاق کی کوئی ویلو ہی نہیں دیتے ہیں. حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق سے زمین اور آسمان لرز جاتے تھے. یہ صفات مومن نہیں ہے کہ آئے دن تو اس نے آ کے طلاق دیا, اور اگر طلاق دے بھی دیا تو بہرحال میری بات ناگوار, جس کسی کو بھی جو ایسا ہوگا اس کے اوپر تو بات چل ہی جائے گی, پانی کے نشیب میں جاتا ہی ہے, پانی میں چھوڑ لے جائے گا. بہرحال طلاق 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 کہہ کر کے طلاق دینا مزاج کسی اور کا ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا بدتر سے بدتر بیویاں پیغمبر نے رکھ کے دنیا والوں کو بتا دیا, دیکھو طلاق نہ دینا یہ میرا چورا ہے, طلاق دے دینا اوروں کا چورا ہے. میں نے بھی دیکھا پیغمبر میں ایک سو کیسی کیسی کلاکار بیویاں تھیں, لیکن پیغمبر نے تو کسی کو نہیں دیا. تو میاں کیا تمہاری بیوی ان سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے, ان سے آگے نہیں رہی ہے, یا تمہارا کردار پیغمبر کے اس کے کردار سے تیلی نہیں کر رہا ہے؟ اگر تمہارا کردار پیغمبر کے کردار سے تیلی کرتا, سنو ثواب تین جگہ کے اوپر بڑھ جاتی ہے. ثواب تین جگہ کے اوپر بڑھتے ہیں. ایک, کسی کو خدا نہ کرے برا پڑوسی مل جائے. اب تو وہ بات گزر گئی, ہم سائے کے حکم تو بیان کر دیے. اگر کسی کو برا پڑوسی مل جائے تو معبود پیغمبر کی زبان سے کہلا رہا ہے کہ میرے نبی کہہ دیجئے, اگر کسی کا پڑوسی برا ہے تو میں برے پڑوسی کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ کروں گا. سوال کرتا ہے. دوسرا مرحلہ, اگر کسی کو خدا نخواستہ ٹیڑھی سیدھی بیوی مل جائے, اگر ٹیڑھی سیدھی کسی کو بیوی مل جائے تو فریضہ یہ ہے کہ اس بیوی کو سدھارنے کی کوشش کرے. ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی کوئی آدمی ہے, وہ بھی کوئی آدمی ہے. توتے کے پیچھے آئینہ رکھ کر کے اس کو بولنا سکھا دیا جاتا ہے, یعنی حیوان ہو کر کے اگر پیچھے چلا جائے کوئی بولنے والا تو توتے میں قوت کلام پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیسا انسان ہے جو سامنے رکھ کے بیوی کو اپنا ہمراہ نہیں بنا پایا, ہمراہ نہیں بنا پایا, ہم کلام نہیں بنا پایا. تو ضرورت یہ ہے کہ انسان بیوی کو, اگر بیوی شریر ہے تو مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے, اجر میں تمہارے اضافہ ہوگا. مومن اسے کہتے ہیں جو اپنی بیویوں کو طلاق نہ دے. طلاق عزیز آنے کے رانی آسان کام طلاق ہے, لیکن طلاق ایک چھوٹے ذہنوں کی پہچان ہے. عالی ذہنی طلاق کو گوارا نہیں کرتے. ان نفی زال کا لآیات لقومی یاقلو. اب اگر کسی نے صفات مومن اپنے اندر زندہ کرنا چاہا تو اب یہ قرآن کی اعتبار سے قرآن کہتا ہے ایسے افراد حافظون الفروج, یہ اپنی شرمگاہوں کے حافظ ہیں. اور اگر کسی وجہ سے کسی نے طلاق دے دیا تو طلاق دینے کے بعد ظلم تو یقیناً ہوگا, اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جو حالات یقیناً شرعی ہیں تو ٹھیک ہے. یہ طلاق ایک وجہ اور بھی ہے. طلاق کی حدیث ہے پیغمبر اکرم ہے, جو ایک کروڑ مرتبہ آپ نے سنی ہے, لولا علی لولا علی لما لفاطمہ کفو, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ حدیث ہے, کیا اسے ہی پیغمبر نے بیان کر دیا کی اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا؟ یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہمیشہ شادی کرنا تو شادی میں تم اپنے اسٹینڈرڈ کو مد نظر رکھنا, اپنے معیار کو مد نظر رکھنا, اور ہمیشہ ایک بھی نظیر آپ کو نہیں ملے گی, ایک بھی ایک چھوٹا سا کوئی آپ پروف میرے سامنے نہیں لا سکتے ہیں, چھوٹا سا پروف نہیں لائیں گے. زینب بنت جحش کو نہ لائیے گا, میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں, ایک چھوٹا سا پروف نہیں لائیے گا, کہ بنی ہاشم کی کبھی بھی لڑکیاں غیر بنی ہاشم میں نہیں گئی تھیں. بنی ہاشم کی لڑکیاں غیر بنی ہاشم میں نہیں گئی. معلوم یہ ہوا, پیغمبر کو معلوم تھا کہ ہمارے گھر کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کی لڑکیاں دوسرے جو گھر میں جا کے نہیں رہ سکتی ہیں. اسی لیے پیغمبر اکرم نے میرے نوجوان جو شادی کرنا چاہتے ہیں ایک حدیث سن لیں, ایک حدیث سن لیں. حدیث یہ ہے, بنا سنا لے بولوں میں نا, ہمارے لڑکے ہماری لڑکیوں کے لیے. ابھی جانے گرامی, اور دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین رشتہ وہ ہے جب لڑکا اپنے چچا کی لڑکی سے, اپنی خالہ کی لڑکی سے اور اپنے پھوپھی کی لڑکی سے شادی کرے. بہترین رشتہ حدیث میں اس کو قرار دیا گیا ہے. لہذا میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ادھر ادھر دیکھو, وہ چھوٹے چھوٹے پرندے کبھی اس شاخ پر کبھی اس شاخ پر کبھی اس شاخ پر, یہ اس شاخ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ والدین کو چاہیے کہ اپنے گھروں کی لڑکیوں کو اپنے لڑکوں کے لیے منتخب کریں. بنا سنا لبروں نے, ہمارے لڑکے ہمارے لڑکیوں کے لیے. تو ہمیشہ شادی کے لیے اگر چاہتے ہیں ایک خاندان ایسا بنے جو خاندان لائق ہو, تو یہاں کبھی اختلاف نہیں ہوگا, یہاں کہیں کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اب انسان کی زندگی میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, زنا نہ کرے, شادی میں اپنے معیار کو مد نظر رکھے. پھر اس کے بعد قرآن حکیم کسی سورہ فرقان میں ارشاد فرما رہا ہے. کل میں نے آپ کو کس خان سامنے اس کا اشارہ کیا تھا کہ اگر کسی نے گناہ کر بھی لیا ہے تو گناہ کے بعد توبہ کرے, توبہ کرے, گناہ کے بعد توبہ کرے. توبہ کے معنی گال پر ہاتھ مارنا, یہی تو ہے کہ اور بھی کچھ ہے؟ توبہ کے معنی جب ہوا یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ, توبہ کے معنی گال پر ہاتھ مارنا نہیں ہے عزیز. توبہ اس کو نہیں کہتے. امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی انسان توبہ کر ہی نہیں سکتا, جب بھی دنیا میں کوئی توبہ کرے گا تو خدا کی دو توبہ کے درمیان میں ہوگا, خدا کی دو توبہ کے درمیان. قرآن حکیم کی شاید کو میں نے کل پڑھا تھا, الا من تابا وآمن وعمل صالحا. اچھا, توبہ سے میں نے گال پر ہاتھ مارنا اگر مان لیا جائے جیسا کہ رائج ہے, تو توبہ کے معنی اگر یہی ہے تو تواب اللہ کا نام ہے, یا تواب ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ آپ کا پتا تو نہیں ہے تو ایسا جو گال پر ہاتھ مارے. آپ کی توحید تو ماشاء اللہ سب سے بہترین توحید ہے. توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجعا کے, رجعا معنی پلٹنے کے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا سے دور ہوتا ہے, اور جب احساس سے گناہ پیدا ہوتا ہے تو پھر مڑ کے جاتا ہے ہم سے یہ گناہ ہوا ہے, اور جیسے ہی مڑا فوراً ہی اللہ نے کہا یہ توبہ کر رہا ہے, یہ توبہ کر رہا ہے. اور گناہ کرنے کے بعد انسان, اب آئیے ایام المومنین کا وہ جملہ کہ انسان توبہ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک خدا کی دو توبہ اس کے پاس شامل حال نہ ہو. جب انسان گناہ کرتا ہے تو دور ہوتا ہے خدا سے, اور ایک مرتبہ جیسے ہی دور ہوا تو پروردگار عالم کی رحمت نے اس کو غور سے دیکھا کہ ارے گناہ کر کے پھر بھی میں متوجہ نہیں ہے, جیسے ہی گناہ کیا دور ہوا. خدا نے اس کو ایک مرتبہ رحمت نے اسے دیکھا, جیسے ہی دیکھے گا خدا اور رحمت دیکھے گی احساس سے گناہ پیدا ہوگا, جیسے ہی احساس سے گناہ پیدا ہوا یہ پلٹے گا اور توبہ کرے گا, اظہار ندامت خدا کے سامنے کرے گا. اور جیسے ہی اظہار ندامت کیا خدا نے پلٹ کے کہا میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. معلوم یہ ہوا دو توبہ ہو گئی نہیں ہوئی. پہلے خدا کی رحمت نے دیکھا کہ گناہ کر کے جا کہاں رہے ہو, جب تھے تو اس نے اظہار توبہ کیا کہ پالنے والے مجھ سے گناہ ہو گیا تو خدا نے قبول کر لیا. تو توبہ کے معنی رجا کے پلٹنے کی. تو خدا سے انسان کو دور نہیں ہونا چاہیے. اور ذرا سا بھی دور ہوا, اور میں لایا آپ کو آج کے اس اہم پوائنٹ کے اوپر, نقطے کے اوپر, آج ماہ مبارک کی تیر ہی گزر گئی. تین دن ایسے ہیں, میں کیا کروں, تین دن ایسے ہیں جس کو ایام بیس کہتے ہیں, 13, 14, 15. اس کے اندر آج ابھی موقع ہے, کل موقع ہے, پرسوں موقع ہے. ایک دعا ہے مفاتیح میں جس کا نام ہے دعائے مجید. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دعائے مجید کو پڑھا تو تین چیزیں پورے سال میں رب العزت اس کو عنایت فرمائے گا, ایک دولت, دوسرے صحت, تیسرے سلامتی. مجید کے معنی کیا ہے یہ یاد رکھیے گا. دعائے مجید مفاتی کے اندر پائی جاتی ہے, اور کاؤنٹنگ ہو سکتا ہے میری ذرا غلط ہو جائے, میں اس وقت دیکھ کے نہیں آیا ہوں. میرے خیال سے 88 یا 89 جگہ پر, 89 بار پروردگار عالم نے کہ پیغمبر اکرم نے اس دعائے مجید میں سبحانکا کی لفظ استعمال کی تھی, 89 بار, تقریباً 90 سمجھ لیں 90 بار استعمال کی ہے سبحانکا کی لفظ. اور 180 سے کچھ, ایک آپ فیگر کم ہوگی اس سے زیادہ نہیں, 180 خدا کے نام اس کے اندر آئے ہیں. اور اگر آپ میں سے کوئی دعائے مجید نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی پڑھنے والے کو پکڑ کے چیک کر لے اور اس کو ضرور پڑھیے آج کی رات. اب اس کے بعد عزیزو, میں ابھی کیا سنا رہا تھا, توبہ سنا رہا تھا کہ خدا سے جب بندہ دور ہوتا ہے تو فوراً پروردگار عالم کی رحمت دیکھتی ہے. اب آئیے مجید کے معنی کیا ہے, تبھی آپ حضرات مجید انشاءاللہ پڑھ چکے ہوں گے, اگر نہیں پڑھا ہے تو ضرور پڑھیے گا. مجید کے معنی کیا ہوتی ہے, دعائے مجید جوار سے بنا ہے, جوار سے وزیر بنا ہے. جوار کہتے ہیں بکری کے بچے کو, بکری کے اس بچے کو. شہروں کی زندگی میں آپ نے کبھی اس قسم کا ماحول نہیں دیکھا ہوگا, لیکن ہمارے بزرگ جانتے ہیں, اگر بچے نہیں جانتے تو توجہ دیں گے اس بات کے اوپر. جب بکری کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ, تو چلتے چلتے بچہ اور ماں دونوں کے درمیان اگر جدائی ہو گئی اور بچے کو ماں دکھائی نہیں دیتی ہے, خوب توجہ دے رہے ہیں آپ, ماشاء اللہ, جب بچے کو ماں دکھائی نہیں دیتی ہے تو بکری کا بچہ ایک آواز نکال کے ماں کو پکارتا ہے. اور جب بکری کا بچہ ماں کو پکارتا ہے اور ماں اس آواز کو سنتی ہے تو فوراً جواب میں ماں بھی ایک آواز دیتی ہے, اور جب آواز دیتی ہے تو اس سب کے اوپر بچہ دوڑ کے ماں تک پہنچ جاتا ہے. دعائے مجید کے معنی یہ ہے کہ انسان نے خدا سے تھوڑی دوری کر لی ہے, اور جب دوری کی ہے, دوری کرنے کے بعد انسان خدا سے پکارتا ہے 180 ناموں سے, اے میرے معبود, یا اللہ, یا رحمان, یا تعالی, یا قیوم, یا کریم, یا حیو. تو پروردگار عالم جواب دیتا ہے, آؤ کدھر سے پکار رہے ہو, یہ سب سے پکار رہے ہو, آؤ میں تمہاری رہنمائی کے لیے تیار. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان گرامی, یاد رکھیے گا, عمل مجید, عمل دعائے مجید کو فراموش نہ کیجیے گا. یہ تین راتیں, تین دن ایام عید تھی, چاند کو کمال پر مل جائے گا, ان تین دنوں میں چاند پورا ہو جائے گا. اگر دنیا کا چاند کامل ہو رہا ہے تو معنویت کے چاند کو بھی کامل ہونا چاہیے, عمل کے چاند کو بھی عروج ملنا چاہیے, بندگی کے چاند کو بھی کمال ملنا چاہیے. تو یہ یاد رکھیے گا, دعائے مجید میں 180 کاؤنٹنگ میں اگر دو ایک کا فرق ہوگا, اس سے زیادہ تو نہیں ہے, آپ دیکھیے گا لطف آئے گا. عمل انسان کو دعوت دے رہا ہے. اب ایک مسئلہ اہم ہے,
اور میں اپنے مخاطب نوجوان ہی سے ہوتا ہوں کہ میرے نوجوانوں عمل کی عمر ہوتی ہے. اگر ایک صاحب کوئی, میں تو کسی کا نام نہیں لوں گا, اگر کسی صاحب کے دانت آنت ٹوٹ گئے ہوں, بال سفید ہوں, میں اپنے ہی کو لے لوں, اگر اس وقت اٹھ جاؤں باندھے میں تو دوسری شادی کرنے کے لیے وہ تو بیوی اجازت نہیں دے گی. اور اس کے بعد تو ہر آدمی کہے گا مولانا اپنی داڑھی تو دیکھیے, سفید ہو گئی اب آپ سے دوسری شادی. یعنی معلوم یہ ہوا شادی کی ایک عمر ہوتی ہے, اگر اس عمر کو آدمی تراش کر جائے تو پھر شادی جیب نہیں دیتی ہے. تو اگر شادی جیب نہیں دیتی, اسی لیے تو عمل کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. اگر وہ عمر نکل جائے تو اس کے بعد پھر عمل جیب نہیں دیتا ہے, پھر عمل کرتے رہیے. عزیزان گرامی, سورہ تین ایک سورہ ہے قرآن حکیم کا, جلدی جلدی میں بات کو کہاں تک سمیٹوں. سورہ تین میں سورہ ہے, قرآن میں سورہ ہے سورہ تین. اس کی تفسیر میں میں نے دیکھا کہ ایک بندر مومن زمین کے اوپر بہت سرد راتوں میں سو رہا تھا. تفسیر میں یہ روایت تھی تو رب العزت نے سرد ٹھنڈی راتیں تھی, رب العزت نے حکم دیا ملائکہ کو کہ اے ملک اس کے نام اعمال میں نماز سر لکھ دو. ملک نے لکھ دیا, لیکن ایک مرتبہ نظر نظر سوال اٹھی کہ پالنے والے دنیا والے تو 420 کرتے ہیں, کہ تیرے یہاں بھی 420 ہو رہی ہے. معبود نے کہا نہیں, 420 نہیں ہے, یہ دنیا کے فائلے ہیں, میں تم کو ایک سبق دے رہا ہوں. کہا اچھا, اگر تمہیں یہ شک ہے کہ میں نے اس کے نام اعمال میں کیوں نماز سر لکھوائی ہے, تو ذرا سا تم ذرا اس کی وہ فائل نکالو, اپنی زبان میں فائل نکالو, نام عمل کو نکالو کہ اس کے جوانی کا نام عمل تھا. ہم ملائکہ نے نام عمل جوانی کا دیکھا, ہر رات دیکھ رہے ہیں کہ ہر رات میں یہ نماز سب پڑھ رہا ہے, ہر رات میں نماز سب پڑھ رہا ہے. تو اس مرتبہ اس منزل میں یہ انسان پہنچ گیا کہ اب نماز سب پڑھنے میں ہمت اس کی کام نہیں کرتی. ایک چھوٹی سی مثال یاد رکھیے, اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ریٹائرڈ ہوں گے. میں اس سے صرف اتنی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتا دیجئے کہ آپ اب پینشن کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کوئی گورنمنٹ کے ملازم تھے, آپ ان کے آفسوں میں جا کے کام کرتے ہیں, وہ آپ جواب دیں گے کہ مولانا ایسا ہے, ہم نے جوانی وہاں گزار دی ہے, وہ ہم کو ہماری جوانی کے عمل کا صلہ دے رہے ہیں. تو انسانوں, اگر آج کی حکومتوں کے دل میں اتنا رحم ہے کہ وہ جوانی کے عمل کے صلے میں پینشن دے رہی ہے, تو ارحم الراحمین وہ ہے جو ہمارے جوانی کے عمل میں انسان کو وہ دے گا, وہ انسان کو دے گا کہ تم جوانی میں عمل کر کے چلے آؤ, اور اگر ضعیفی میں تم سے عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم ضعیفی میں جوانی کے عمل کا صلہ دیں گے. عزیزو, عمل کی دنیا میں جوانی سب سے زیادہ سازگار ہے, اور اگر کسی کو ضعیفی میں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ضعیفی میں عمل کو شروع کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں. کریں گے تو ملے گا, اور نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا, لیکن جو جوانی میں کام کر رہے ہیں ان کا کام پرماننٹ کام ہے. تو عزیزو, عمل سے غافل نہ ہونا, عمل سے غافل نہ ہونا. عمل انسان کو جوانی میں ہے, شادی کی عمر جوانی ہے, نوکری کی عمر جوانی ہے, اور عمل کی عمر بھی جوانی ہے. اور اگر کوئی سخت ہو, اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ سداد اہل الجنہ, جوانوں کے سردار ہوں گے. اگر کوئی بوڑھا جنت میں جائے تو اپنے سردار کی تلاش کر لے, اس لیے کہ حسنین اس کے سردار نہیں ہوں گے. تو عزیزان گرامی, عمل کی دنیا بہت ہی مختصر ہے. ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اور عمل جوانی بھی کرے. بس میری بات تمام ہو رہی ہے, میں اپنے اس وقت کے بیان کو تمام کر رہا ہوں. کل میرا بیان ہوگا سیرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کا, اللهم صل علی محمد وآل محمد. اور دو میری تقریریں اور رہ گئی ہیں جو قضاء و قدر کے اوپر ہیں, اور جو پوری ان کے ذہنوں کے کانٹے کو انشاءاللہ دور کر دے گی. اس تقریر کو جو قضاء و قدر
جو ہر شخص کو خدا سے شکوا ہوتا ہے, کبھی ان سے شکوا ہم کر رہے ہیں. بہرحال اس دن قضا قدر کے اوپر میری دو تقریریں ہیں جو بہت دینی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہیں. عزیز عمل کرنا, عمل جوانی میں اور شہر بہترین عمل ہے. میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ جب تم شہر میں اٹھا کرو اذان دیا کرو, اور جب اذان دو تو اس اذان دینے والے علی اکبر کو یاد کرو. یہ فاطمہ کا لال جس علی اکبر کو بڑے حوصلے سے پروان چڑھا رہا تھا, مقتل کہتا ہے کہ علی اکبر کی جدائی آل محمد کو بہت سخت گزری, امام حسین پر بھی سخت گزری. امام حسین نے ایک مرتبہ آخر میں یہ کہا, اے میرے لال جا کے تم اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو, اس لیے کہ زینب نے تمہیں پالا ہے. امام حسین نے زینب کے پاس بھیجا, زینب نے لال کو دیکھا, کہا میرے لال میں نے تمہیں اس لیے نہیں پالا تھا کہ تم اپنی جوانی کو آج آپ میں ملا دو گے. لیکن حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا. علی اکبر روانہ ہوئے, تاریخ کہتی ہے جب علی اکبر رخصت ہونا چاہتے تھے سورج چھلتا جا رہا تھا, وقت کم تھا. اس مرتبہ اہل حرم نے کہا, اے میرے ماہ کامل تم ذرا کھڑے ہو جاؤ. ساری عورتوں نے حلقہ بنایا, علی اکبر حلقے سے گزر رہے تھے, اور یہی کے اوپر حمید کہتا ہے کہ کسی نے علی اکبر کا دامن پکڑ لیا اور علی اکبر کو روکا کہ مقتل میں نہ جاؤ, شہید ہونے کے لیے نہ جاؤ. میں عزیزان گرامی آپ سے اتنا پوچھتا ہوں, اگر کوئی برابر کا ہوگا تو علی اکبر کو سینے سے لگا لے گا؟ یہ کون تھا جو دامن پکڑ رہا تھا؟ یہ علی اکبر کی چھوٹی بہن سکینہ تھی جو علی اکبر کو روک رہی تھی. اے میرے علی اکبر, اے میرے بھیا, تم مقتل میں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے بھیا, مجھے مدینے پہنچا دو. اے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنت اللہ علی القوم الظالمون. میرے عزیز عزیزوں, میرے جوانوں, میں دعا کراؤں گا دو تین باتیں اور دو تین اعلان سماعت کرنا لیں. یہ ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے.